मांग कर शहादत जो रो दिया दुआओं में, देख ले मेरे मालिक साद राह की गठरी मालो सर से खाली है।
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الحكيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَتَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ فقال تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من المؤمنين رجال صدقوا ما عهد الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا صلوات الجمعة رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کے ظہور میں تعجیل کے لیے شہید قاسم سلیمانی اور شہید مہندس اور دیگر شہداء کے درجات کی بلندی کے لیے بر محمد و آل محمد صلوات۔ سب سے پہلے امامیہ اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن پاکستان انہیں خراج تحسین پیش کرتا ہوں، ہمارے ان بچوں کو کہ جنہوں نے ان عظیم شہداء کی یاد میں یہ بہترین پروگرام رکھا۔ یقیناً اسلام اور عالم اسلام انہی شہداء کی مرہون منت ہے، اگر یہ شہداء نہ ہوتے تو آج قرآن کی تعلیمات مٹ چکی ہوتی، اسلام کی تعلیمات مٹ چکی ہوتی، نبی کا پیغام انبیاء کا پیغام مٹ چکا ہوتا۔ لہذا یہ شہداء بہت بڑا حق رکھتے ہیں ہم سب کی گردنوں پر، اور بالخصوص بعض شہداء ایسے ہیں کہ جو تاریخ میں اپنا بڑا گہرا نقش رکھتے ہیں۔ ہر شہید کا مقام ہے اپنا اللہ کے نزدیک، اور اللہ بہتر جانتا ہے کہ اس کا کیا مقام ہے، لیکن کچھ افراد ایسے ہوتے ہیں تاریخ میں ایسا نقش چھوڑ کر جاتے ہیں کہ رہتی دنیا تک اس نقش کو کوئی نہیں مٹا سکتا، اور صدیوں کا کام بعض دفعہ کچھ شخصیات اپنی زندگی میں کر کے چلی جاتی ہیں۔ رضان گرامی انہی میں سے ایک شہید قاسم سلیمانی ہیں کہ جن کے انمٹ نقوش آج بھی تاریخ میں باقی ہیں، ان کے اثرات باقی ہیں، اور وہ جو دشمن عالمی استکبار، عالمی انسانیت کا دشمن، عالم اسلام کا دشمن، امریکہ، صہیونی طاقتیں اور شیطانی طاقتیں جنہوں نے اس پوری دنیا کے لیے جو نقشہ بنایا تھا، جو انہوں نے منصوبہ بندی کی تھی، اس تمام نقشے کو اور منصوبہ بندی کو جس نے نقش برآب کر دیا، اس کا نام قاسم سلیمانی ہے۔ عزیز ساتھیوں، میرا سلام ہو خمینی بت شکن پر، امام خمینی رضوان اللہ تعالی علیہ وہ شخصیت تھے، وہ استاد تھے، ایسے مربی تھے کہ جنہوں نے آیت اللہ العظمیٰ، آیت اللہ بہشتی جیسے لوگوں کی، علماء کی، مجتہدین کی تربیت کی، آیت اللہ مطہری جیسے عظیم فیلسوف، عظیم مجتہد، عظیم مفکر اور محقق کی تربیت امام خمینی نے کی۔ رہبر معظم آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی حفظہ اللہ کی تربیت امام خمینی نے کی، اور اسی طرح سے اگر ہم درود بھیجے محمد و آل محمد پر، آپ
قبلہ ہے. یہ لائٹ آئے گی یا جاری رکھیں؟ اللہم صلی اللہ لائٹ جاری رکھیں. اچھا بیٹا خاموشی سے اب میری بات سننی ہے, ٹھیک ہے؟ لائٹ چلی گئی ہے. اور وہ یہ کہ امام خمینی رضوان اللہ تعالی علیہ ایک ایسے مربی اور استاد تھے کہ جنہوں نے شہید قاسم سلیمانی جیسے مجاہدوں کی تربیت کی ہے. یہ عظمت امام خمینی رضوان اللہ تعالی علیہ کی ہے کہ ان کی آغوش میں, ان کے مدرسے میں قاسم سلیمانی جیسے مجاہد پیدا ہوئے. عزیز ساتھیوں, یہ انقلاب ایک عظیم انقلاب ہے. اس انقلاب نے بڑے مجاہدین پیدا کیے. اس انقلاب کی دنیا میں بڑے ثمرات ہیں. اور اس انقلاب سے پہلے آپ دنیا کا حال دیکھیں, دنیا میں کیا صورتحال تھی. دنیا اس وقت دو سپر پاورز کے درمیان تقسیم تھی, ایک سوویت یونین اور دوسرا امریکہ بہادر. یہ دو حصوں میں پوری دنیا تقسیم تھی. کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ امریکہ سے آزاد ہو کر یا سوویت یونین سے آزاد ہو کر کوئی ملک استقلال کے ساتھ اپنے فیصلے اپنے ممالک میں خود کر سکتا ہے, اپنی پالیسیز خود بنا سکتا ہے. کوئی دنیا میں اس طرح کا تصور نہیں پایا جاتا تھا, خصوصاً تیسری دنیا میں, خصوصاً اسلامی ممالک کے اندر. یا ممالک امریکہ سے وابستہ تھے یا سوویت یونین سے وابستہ تھے. امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کا عالمی اسلامی انقلاب کہ جس نے امریکہ کے تمام تر منصوبوں کو خاک میں ملا دیا, یہ ایسا انقلاب تھا کہ جس نے نہ صرف ایرانی قوم کو عزت عطا کی بلکہ پوری دنیا میں عالم اسلام کو عزت عطا فرمائی. اور یہاں پہ آل محمد کے چاہنے والے شیعان حیدر کرار بیٹھے ہوئے, میں آپ سے کہتا ہوں جو بزرگ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں کہ انقلاب اسلامی ایران سے پہلے مکتب تشیع کو کون جانتا تھا؟ اپنے ایمان سے بتائیے مجھے, جن کے پاس جن کی ایجیں عمر زیادہ ہیں, کہ انقلاب سے پہلے تشیع کو کون جانتا تھا؟ مذہب شیعہ کو کون جانتا تھا؟ زانی گرامی, ایک ایسا مذہب کہ جو ایک آئسولیٹڈ مذہب تھا, ایک ایسا مذہب کہ جو خرافاتی فکر رکھنے والا, خرافاتی ثقافت رکھنے والا مذہب تھا. اس کے علاوہ ہمارے مذہب کا کوئی تعارف نہیں تھا انٹرنیشنل پولیٹکس کے اندر, پاور پولیٹکس کے اندر, امریکی استکبار کے مقابلے میں, عالمی شیطانوں کے مقابلے میں, دنیا کی پولیٹکس میں, دنیا کی ڈپلومیسی میں ہمارا کوئی رول نہیں تھا. ہم زیرو تھے, زیرو بٹا زیرو. یہ انقلاب اسلامی ایران کے بعد آپ کا تشیع کا, یعنی مکتب تشیع کا, مذہب تشیع کا پوری دنیا کے اندر ایک نقش پیدا ہوا. اور یہ میں نہیں کہہ رہا, دشمن یہ بات کہتا ہے. لہذا آپ دیکھیں کہ نیٹو نے خود اس جملے کو لکھا اپنے کسی مجلے کے اندر کہ ایران انقلاب سے پہلے کچھ بھی نہیں تھا, زیرو تھا. شاہ کے زمانے میں تہران, آپ دیکھیں کہ امریکہ کا سب سے بڑا اڈا تھا, صہیونیوں کا سب سے بڑا اڈا تھا, اور سال سے وہ غلامی کرتے چلے آ رہے تھے اتنی ذلت کے ساتھ, اتنی پستی کے ساتھ, کہ ہمارے یہ جو ہمارے آج کے غلام ہیں پاکستان کے, یہ بھی ان سے بہتر تھے, شاہ سے بہتر تھے. لیکن آپ دیکھیں اس زمانے میں ایران کی کیا کیفیت تھی. اور انقلاب کے بعد آپ دیکھیں کہ ایران کہاں سے کہاں پہنچا. ایران سے پہلے شاہ نے ایران کو غلامی کی وجہ سے, اور یہ ہم سب کے لیے عبرت ہے, بہت بڑا درس ہے, شاہ نے امریکہ کی غلامی کا حق ادا کیا، صہیونیوں کی غلامی کا حق ادا کیا، عالمی استکبار کی غلامی کا حق ادا کیا، لیکن کس ذلت سے ایرانی قوم کو دوچار کیا اور عالم اسلام کو بھی دوچار کیا. نیٹو خود لکھتا ہے اس کے ایک مجلے کے اندر یہ لکھا جملہ کہ انقلاب اسلامی ایران سے پہلے ایران کی کوئی طاقت نہیں تھی، لیکن انقلاب اسلامی ایران کے بعد 2016 کی بات کر رہا ہوں، 2016 میں ایران دنیا کی ساتویں بڑی طاقت ہے، یہ نیٹو نے لکھا، ساتویں بڑی طاقت ہے. اور ابھی جو تازہ تجزیہ ہے جو میں ابھی کل دیکھ رہا تھا، اس میں جو انہوں نے پانچ بڑے اکنامک لحاظ سے ممالک کو تقسیم کیا، اس کے بعد پھر اور ممالک کو تقسیم کیا، اس میں ایران کا دنیا میں پاور کے لحاظ سے اور اقتصادی لحاظ سے 11واں نمبر ہے، 11واں نمبر. اور اس کے علاوہ خود ایران کے بارے میں فوکویاما نے بھی لکھا اپنے مجلے کے اندر کہ ایران کی سیاسی طاقت، ایران کی سافٹ پاور، ایران کی عسکری پاور دنیا میں بڑا گہرا نقش رکھتی ہے. ایران اگر پاورفل ہے، ایران اگر طاقتور ہے، فقط عسکری لحاظ سے نہیں، سیاسی اعتبار سے دنیا میں جو تبدیلیاں آ رہی ہیں، دنیا کے جو فیصلے کرنے والی قوتیں، عالمی قوتیں، ان قوتوں کے فیصلوں کے اوپر اگر کوئی اثر انداز ہوتا ہے تو وہ ایران ہے. ایران یعنی ایک مسلمان ملک، مکتب اہل بیت سے تعلق رکھنے والا ملک. آپ دیکھیں شاہ نے، میں یعنی تمہیداً یہ جملہ عرض کر رہا ہوں، شاہ کے زمانے میں، شاہ کی والدہ کی کچھ یادداشتیں، نوٹس ہیں کچھ جو کتاب کی شکل میں چھپے ہیں، اس نے لکھا تھا، ماں نے، اس کی شاہ کی ماں نے لکھا کہ ایک دن میرا بیٹا میرے پاس آیا اور آ کر کہا کہ ماں دیکھو ہمارے ملک میں کیا ہو رہا ہے، یعنی بے بسی کا، غلام حکمرانوں کی بے بسی کا عالم دیکھیں، ہمارے حکمران بھی ایسے ہی ہیں. وہ کہتا ہے کہ ماں ہمارے ملک میں کیا ہو رہا ہے، ویتنام کی جنگ ہو رہی تھی اور امریکہ اپنی ماں سے گلا کر رہا ہے، جیسے بچے شکوا نہیں کرتے اپنے ماں سے، ایسے آ کے شکوا کر رہا ہے امریکہ کا، گلا کر رہا ہے کہ ماں ویتنام میں جنگ ہو رہی ہے، امریکہ کو اسلحے کی ضرورت ہے اور مجھ سے پوچھے بغیر میرے ملک کا اسلحہ اور جنگی ساز و سامان اٹھا کر وہ ویتنام لے کر جا رہا ہے، اور میں اسے روک رہا ہوں کہ بھائی میں جہاز نہیں دوں گا، میں راکٹس نہیں دوں گا، میں میزائل نہیں دوں گا، لیکن امریکہ میری بات نہیں سن رہا. یہ اپنی ماں کو اس نے یہ گلا کیا امریکہ کا، یعنی ماں کو گلا کر رہا ہے. غلاموں کا کردار اگر دیکھنا ہے تو شاہ کی صورت میں آپ دیکھ سکتے ہیں. اور اسی طرح سے دوسری جنگ عظیم جو ہوئی ہے، سیکنڈ ورلڈ وار، اس کے بعد آپ دیکھیے کہ تین بڑی سپر پاور اس زمانے میں جو ابھری تھیں، اس میں امریکہ، برطانیہ اور سوویت یونین تھے. ان تین ممالک نے تہران میں میٹنگ کرنی تھی. تہران میں تین سپر ممالک دنیا کے میٹنگ کرتے ہیں، چرچل، روزویلٹ اور جو سوویت یونین کا سربراہ تھا، وہ یہ تینوں مل کر میٹنگ فائنل کرتے ہیں کہ ہم تہران میں میٹنگ کریں گے. اسٹالن جب یہ تہران میں میٹنگ کرتے ہیں تو جب تک میٹنگ ہو رہی تھی شاہ کو اس بات کا پتہ ہی نہیں تھا کہ میرے تہران میں تین بڑے ممالک نے میٹنگ رکھی ہوئی ہے. دنیا کے سپر ممالک کے تین بڑے حکمران تہران میں بیٹھے ہوئے ہیں بغیر شاہ کی اجازت کے. جب میٹنگ شروع ہوئی تو شاہ وہاں پر پہنچا غلاموں کی طرح، اور اس نے درخواست کی، ریکویسٹ کی کہ میری آپ سے درخواست ہے کہ مجھ سے ملاقات کر لیں. کہاں کی بات کر رہا ہوں میں، امریکہ کی بات نہیں کر رہا، برطانیہ کی بات نہیں کر رہا، روس اور سوویت یونین کی بات نہیں کر رہا، تہران جہاں پر شاہ حکومت کرتا ہے وہاں پر میٹنگ ہو رہی ہے. اور شاہ یہ کہتا ہے کہ میری درخواست ہے کہ مجھ سے ملاقات کر لیں، آپ نے مجھ سے پوچھا تو نہیں میٹنگ کرتے وقت، لیکن کم از کم آپ مجھ سے اجازت تو لے لیں، مجھ سے ملاقات تو کر لیں. بہرحال ان سے ملاقات ہوئی شاہ سے، اور شاہ نے صرف ایک مطالبہ کیا، دو مطالبے کیے. ایک مطالبہ یہ تھا کہ میرے والد کو کسی پرفضہ مقام پر جانے کی اجازت دیں، یعنی اجازت کون دے؟ یہ تین ممالک، بڑے ممالک دیں. اس کو اجازت نہیں تھی کہ اپنے والد کو یہاں سے، یعنی جلا وطن ہونا تھا تو اس کو اجازت نہیں تھی کہ وہ کہاں بھیجے گا، یہ اختیار بھی بڑی ممالک کے ہاتھ میں تھا. اجازت ملی، پھر دوسری درخواست اس نے یہ کی کہ آپ مجھ سے ملاقات کرنے کے لیے میرے محل آئیں تاکہ میری کچھ عزت رہ جائے. بہرحال چرچل نے اور امریکی صدر روزویلڈ نے اس کی بات کو ٹھکرا دیا، کہا کہ ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، کہ ہم تم سے نہیں مل سکتے. لیکن اسٹالن نے، جو سوویت یونین کا صدر تھا، اس نے کہا ہاں میں قبول کرتا ہوں، مختصر سی ملاقات کروں گا ایک شرط پر. کہا کیا شرط ہے؟ کہا شرط یہ کہ پہلے تم میرے اس سفارت خانے میں آؤ گے مجھ سے ملنے کے لیے، یعنی ملک کا شاہ، بادشاہ، وہ سفارت خانے میں اسٹالن سے ملنے آئے گا، اور پھر اسٹالن اس کے شاہ کے دربار میں جا کر ملاقات کرے گا مختصر سی. بہرحال ایسے ہی ہوا، شاہ پہنچا، وہاں پہ ملاقات ہوئی سفارت خانے میں، اور اس کے بعد اسٹالن پہنچا شاہ کے دربار میں، اور جب شاہ کے دربار میں پہنچا تو ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کر بیٹھا شاہ کے سامنے، اور دو منٹ کی ملاقات تھی، اور اس میں صرف اس نے ایک بات کہی، کہا وہ جوان بیٹا کتنی تعلیم ہے تمہاری، کہاں سے پڑھے ہو؟ اس نے کہا اتنی تعلیم ہے میری اور میں سوئس سے پڑھا ہوا ہوں. کہا کہ تمہیں اور کچھ پڑھنا چاہیے، ابھی تمہاری تعلیم کم ہے، اور یہ کہہ کر اٹھ کر چلا گیا. آپ دیکھیں کہ یہ ایران تھا، انقلاب اسلامی ایران سے پہلے، یہ شاہ کا ایران تھا، یہ وہ حکومت تھی شاہ کی غلامانہ جس نے ایران کو بھی ذلیل کیا تھا اور اس عالم اسلام کو بھی پستی میں لے گئے تھے. لیکن وہی ایران، انقلاب اسلامی ایران کے بعد آپ دیکھیے کہ جب اوباما نے اعلان کیا تھا کہ ہم سوریہ پر حملہ کریں گے، شام پر حملہ کریں گے، تو رہبر نے اس کے جواب میں کہا تھا کہ اگر تم شام پر حملہ کرو گے تو شام امریکیوں کا قبرستان بن جائے گا. دوسرے دن اوباما کا بیان آیا کہ ہمیں حملہ کرنے میں کوئی جلدی نہیں ہے. یہ کون سا ایران ہے؟ یہ ولایت فقیہ کا ایران ہے، یہ شہید قاسم سلیمانی کا ایران ہے. اور عزیز ساتھیوں، یہ رہبر معظم جو بات کر رہے تھے، آخر کیوں کر رہے تھے؟ اس لیے کہ وہ جانتے تھے کہ امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کے مکتب سے پروردہ، رہبر معظم کے مکتب سے پروردہ ایک مجاہد ہے، ایک جرنیل ہے، ایک مرد مومن ہے، ایک ایسا انقلابی جرنیل ہے، ایک ایسا اسلامی انقلابی مرد ہے کہ جو دنیا کی شیطانی طاقتوں کے منصوبوں کو خاک میں ملانے کا عہد بھی رکھتا ہے اور طاقت بھی رکھتا ہے، اور اس نے پوری تیاری کی ہوئی ہے. عزیز ساتھیوں، امریکہ یہ چاہتا تھا کہ دنیا کے نقشے کو بدل دے، دنیا پر حکومت کرنے کے لیے. آپ نے دیکھا نا ہمارے ملک میں کیا ہوتا ہے، ہمارے ملک میں حکومت کرنے کے لیے ہمیں گروہوں میں تقسیم کیا جاتا ہے، ہمیں ٹکڑوں میں تقسیم کیا جاتا ہے، ہمیں لسانی مذہبی منافرتوں میں تقسیم کیا جاتا ہے. امریکہ بھی یہی چاہتا ہے، ہمارے ممالک کے مقتدر حلقے بھی یہی چاہتے ہیں. جب تک لوگ آپس میں نہیں لڑیں گے انہیں اقتدار کا موقع نہیں ملے گا. اگر یہ متحد ہوں گے، طاقتور ہوں گے، تو نہ امریکہ اس پر حکومت کر سکتا ہے، نہ مقتدر قوتیں، کرپٹ مقتدر قوتیں کبھی بھی اپنے مفادات کو حاصل نہیں کر سکتی. لہذا لڑاؤ اور حکومت کرو، یہ ایک پالیسی جو برطانیہ نے بنائی تھی، اس پر سب عمل کرتے ہیں اور پوری تاریخ میں لوگ اس پر عمل کرتے رہے. بالکل یہی کام امریکہ چاہتا تھا پوری دنیا کے اندر، پوری دنیا کے نقشے کو بدلنا چاہتا تھا، حتیٰ آپ کے ملک کے اندر پاکستان کو ٹکڑوں میں تقسیم کرنا. یہ ایک بہت بڑا، آپ نے دیکھا ایک زمانے میں سوشل میڈیا سے جو لوگ وابستہ ہیں وہ جانتے ہیں اس بات کو، کس طرح سے پاکستان کو وہ ٹکڑوں میں تقسیم کرنا چاہتے تھے، بلوچستان کو الگ کرنا چاہتے ہیں، کے پی کو الگ کرنا چاہتے ہیں، گلگت بلتستان کو الگ کرنا چاہتے ہیں، سندھ کو الگ کرنا چاہتے ہیں، کراچی کو الگ کرنا چاہتے ہیں۔ پاکستان جو 22 کروڑ افراد کا، 22 کروڑ پاکستانیوں کا ایٹمی ملک ہے، طاقتور ملک ہے، مذہبی ملک ہے، یہاں کے لوگ اکثر مذہبی ہیں، ان کو تقسیم کر دیا جائے، ایٹمی ملک کو تقسیم کر کے اس کی ایٹمی طاقت کو ختم کر دیا جائے۔ بالکل یہی ہر ملک کے بارے میں انہوں نے نقشہ بنایا تھا، عراق کے بارے میں ان کا نقشہ تھا، شام کے بارے میں ان کا نقشہ تھا، لبنان کے بارے میں ان کا نقشہ تھا، یمن کے بارے میں ان کا نقشہ تھا، یہ تمام منصوبے ان کی ٹیبل پر موجود تھے، اور جس کا اجرا شروع کر دیا تھا داعش کے ذریعے سے، انہوں نے شام پر حملہ کیا، شام کو چاہتے تھے، شام جو اسرائیل کا کے مقابلے میں اور حزب اللہ کے لیے مقاومت کے لیے، ریزسٹنس کے لیے ایک بہت بڑا سپورٹر ملک تھا، ایک بہت بڑی راہداری تھی مقاومت کے لیے، اسرائیل سے مقابلے کے لیے، اسے ڈھانے کے لیے، اسے کنٹرول کرنے کے لیے، بشار الاسد کی حکومت کو ختم کرنے کے لیے اور وہاں پر اپنی ٹاؤٹ حکومت کو بٹھانے کے لیے انہوں نے منصوبہ بنایا تھا۔ اسی طرح سے صدام کے جانے کے بعد جو عراق کی کیفیت تھی جانتے تھے، وہ لوگ سمجھتے تھے، امریکن یہ سمجھتے تھے کہ عراق میں امریکیوں کی حکومت ہوگی، امریکی وہاں پر قابض ہوں گے، لیکن صدام کے جانے کے بعد امریکہ نے دیکھا کہ شیعوں نے وہاں پر ریزسٹنس کی اور امریکیوں کے مقابلے میں عراق میں ایک زبردست تحریک شروع ہو گئی، امریکہ کے لیے وہاں رہنا ناممکن ہو گیا۔ اس کے پیچھے کون تھا؟ شہید قاسم سلیمانی۔ اور جب شام میں یہ قوتیں وہاں پر ایجاد کی گئیں، داعش جیسی، جبۃ النصرہ جیسی، اور انہوں نے وہاں پر قبضے کرنے شروع کیے، تو اس وقت میں شہید قاسم سلیمانی نے ایک حد تک صبر کیا، رہبر معظم نے ایک حد تک صبر کیا، شاید یہ لوگ ریزسٹنس کریں، لیکن جب یہ دیکھا کہ آہستہ 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 بالکل دمشق ان کے قبضے میں چلا گیا، اور علی کی بیٹی زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا، صلوات بھیجے محمد والے، اب دشمن بالکل حرم کے نزدیک پہنچ گیا ہے کہ اسی گلی کے آس پاس جہاں پر حرم تھا بی بی کا، وہاں پر دشمن پہنچ گیا، تو وہاں پر رہبر معظم نے پھر شہید قاسم سلیمانی کو حکم دیا کہ اب وارد عمل ہونا ہے۔ سوریہ کی حکومت سے بات کی گئی، کوئی سوریہ کی مدد کرنے کے لیے تیار نہیں تھا، اور شام سقوط کر چکا تھا تقریباً اس وقت میں۔ شہید قاسم سلیمانی حزب اللہ کے ساتھ آمادہ ہوتے ہیں، دنیا کے مقاومین کے ساتھ، مزاحمت کاروں کے ساتھ، مردان مومن کے ساتھ تیار ہوتے ہیں، اور پھر شام میں وارد جنگ ہوتے ہیں۔ اور پھر آپ نے دیکھا دنیا میں ایک عجیب معجزہ ہوا، وہ داعش کے جس کے بارے میں یہ مشہور تھا کہ جس علاقے میں وہ جاتے ہیں اسے زیر کرتے چلے جاتے ہیں، جس علاقے میں جاتے ہیں وہاں پہ دہشت پھیلاتے چلے جاتے ہیں، لوگ داعش کے نام سے اپنے علاقے چھوڑ دیتے ہیں، فوجیں سرنڈر کر دیتی ہیں۔ اسی داعش کو پھر دیکھا کہ کس طرح سے ایک تاریخی شکست دی ہے شہید قاسم سلیمانی اور ان کے ساتھیوں نے، اور ہم نے دیکھا کہ بغداد سے صرف 30 کلومیٹر کے فاصلے پر داعش پہنچ چکی تھی، عراق کا بڑا حصہ ان کے قبضے میں چلا گیا تھا، اور یہ دو حکومتیں ملا کر وہ ایک حکومت بنانا چاہتے تھے، عراق بھی اور شام بھی۔ داعش کا تو مطلب یہی تھا نا کہ دو حکومتوں کو ملا کر ایک حکومت بنانی ہے جس میں داعش حکومت کرے گی، اور یہ دنیا کا ایک ایسا خطہ ہوتا، یہ دو ممالک ایسے ہوتے کہ جہاں پر دنیا کے سب سے بڑے دہشت گردوں کی حکومت ہوتی۔ اور آپ سوچیں کہ اگر داعش کی حکومت شام پر بھی ہوتی اور عراق پر بھی ہوتی تو دنیا کا نقشہ کیا ہوتا، یعنی مشرق وسطی کے دو پاورفل ممالک کے اوپر اور دو طاقتور ترین ممالک کے اوپر، جہاں پر انرجی ہے، جہاں مشرق وسطی کا جہاں سر ہے، اس کے اوپر جب داعش کا اور دہشت گردوں کا قبضہ ہوتا تو آپ سوچیں کہ دنیا کا نقشہ کیا ہوتا. صرف 30 کلومیٹر کے فاصلے, میرے ٹائم ختم ہو گیا, 30 کلومیٹر کے فاصلے پر شہید قاسم سلیمانی نے جب دیکھا کہ داعش پہنچ چکی ہے تو وہاں رہبر کے حکم سے شہید قاسم سلیمانی اپنے ساتھیوں کے ساتھ پہنچتے ہیں اور اعلان کرتے ہیں کہ ہم داعش سے مقابلہ کریں گے, ہم عراقی قوم کو اٹھائیں گے, ہم عراقی قوم کو آمادہ کریں گے. اور پھر بسیج کی سطح پر, بسیج کے انداز پر عراق میں الحشد الشعبی کی بنیاد رکھی گئی. الحشد الشعبی سب سے پہلے شیعوں کے اوپر مشتمل بنائی گئی, پھر سنیوں کے اوپر مشتمل بنائی گئی, پھر مسیحیوں کے اوپر مشتمل بنائی گئی. یعنی الحشد الشعبی جو بسیج تھی, جو والنٹیئرز تھے, یہ مسیحی بھی تھے, سنی بھی تھے, شیعہ بھی تھے, سب اپنی اپنی سطح پر حشد الشعبی میں شامل ہوئے اور الگ الگ بٹالینز بنائی گئی اور انہوں نے پھر داعش سے مقابلہ کرنا شروع کیا. اور پھر دنیا نے دیکھا کہ کس طرح سے عراق میں داعش کو شکست ہوئی اور شام میں شہید قاسم سلیمانی, خدا بے پایان رحمت نازل فرمائے شہید قاسم سلیمانی پر, شہید نے سوریہ میں خود سے اپنی زبان مبارک سے اعلان کیا تھا کہ آج میں اعلان کرتا ہوں کہ آج کے بعد سے داعش کا سورج ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نابود ہو گیا, ہمیشہ ہمیشہ کے لیے غروب ہو گیا. یہ خود شہید قاسم سلیمانی نے اپنی فتح کا اعلان کیا تھا. عزیز ساتھیوں, یہ اس صدی کا بہت بڑا معجزہ ہے, یاد رکھیے گا, بہت بڑا معجزہ ہے, اسے کوئی باور نہیں کر سکتا. جو بچے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, تھوڑا مطالعہ کریں, آپ جائیں گوگل سرچ کریں اس وقت دنیا کے حالات کیا تھے. آپ 2008 سے 2012 سے اس کے بعد کی جو صورتحال دنیا میں تھی اس کا مطالعہ کریں. تو بہرحال شہید قاسم سلیمانی کا عظیم احسان ہے, داعش کی شکست پوری دنیا کے انسانوں کے اوپر احسان ہے. داعش کی شکست اور امریکہ کی شکست, وہ جو عراق کو توڑنا چاہتا تھا, وہ جو شام کو توڑنا چاہتا تھا, وہ جو پاکستان کو توڑنا چاہتا ہے ابھی بھی, وہ دنیا کے بہت سارے ممالک کو, اسلامی ممالک کو توڑنا چاہتا تھا اپنی تسلط کو قائم کرنے کے لیے, اپنی حکومت کو مقتدر کرنے کے لیے, کتنا بڑا احسان ہے شہید قاسم سلیمانی کا. اور یاد رکھیں کہ داعش کی شکست سے حتی یورپ بھی محفوظ ہوا ہے, یورپ بھی بچا ہے. یعنی ان انگریزوں پر, گوروں کے اوپر بھی شہید قاسم سلیمانی کا احسان ہے, پاکستان کے اوپر بھی قاسم سلیمانی کا احسان ہے. افسوس ہوتا ہے جانے گرامی ہمارے ملک کے اندر کہ کچھ لوگ نہیں چاہتے کہ شہید قاسم سلیمانی کے حوالے سے پروگرام ہو, بات ہو, انہیں آئیڈیل کے طور پر پیش کیا جائے, چونکہ خود ننگے ہوتے ہیں. جب شہید قاسم سلیمانی جیسے جرنیل کو, جو اسلامی جرنیل ہے, ایرانی جرنیل نہیں ہے, جو انسانیت کو بچانے کا جرنیل ہے, جس نے پوری دنیا کی انسانیت کی وحدت کے لیے, ہمانگی کے لیے, محبت کے لیے, رواداری کے لیے, پوری دنیا کے مکاتب, مسالک اور مذاہب اور ادیان کے لیے جس نے جنگ لڑی ہے, اس کا نام قاسم سلیمانی ہے. جب اسے آئیڈیل کے طور پر پیش کیا جاتا ہے, بہت سارے لوگ ننگے ہو جاتے ہیں. لہذا انہیں اچھا نہیں لگتا کہ قاسم سلیمانی کو ہیرو کے طور پر بیان کیا جائے. بہرحال میں آخری بات ہی کروں گا, شہید قاسم سلیمانی کا احسان ہم سب پر ہے, ہم پاکستانیوں کے اوپر بھی ہے, پوری دنیا کے انسانوں کے اوپر ہے. لیکن یہ قاسم سلیمانی, قاسم سلیمانی کیوں تھا؟ اس لیے کہ وہ عبد خدا تھا, وہ ایک مخلص بندہ خدا تھا, وہ ایک عابد تھا, وہ ایک زاہد تھا, ایک با اخلاق انسان تھا, ایک متواضع انسان تھا, ایک ایسا انسان تھا جو سب سے محبت کرنے والا تھا. وہ مسیحیوں سے بھی محبت کرتا تھا, وہ یہودیوں سے بھی محبت کرتا تھا, وہ زرتشتیوں سے بھی محبت کرتا تھا, وہ انسانیت سے محبت کرتا تھا, وہ سنیوں سے بھی محبت کرتا تھا. شہید قاسم سلیمانی کا جملہ ہے فلسطین کے حوالے سے, فلسطین میں اگر آج اسرائیل کو شکست ہو رہی ہے بار بار اور وہاں پر مقاومت اسٹرانگ ہے, حزب اللہ آج دنیا کی معادلات کو, حسابات کو اگر تبدیل کرنے میں حزب اللہ آج قادر ہے, قدرت مند ہے, اور اسی طرح سے حماس, تو اس میں کلیدی ترین کردار خود شہید قاسم سلیمانی کا. شہید قاسم سلیمانی سرنگ کے ذریعے سے خود فلسطین پہنچے, حماس کے لیڈروں سے ملے, وہ حیران رہ گئے کہ یہاں پر اس جگہ پر کہاں سے چلیں پتہ نہیں کہاں سے چلے, سرنگ سے ہوتے ہوتے فلسطین پہنچے فلسطینیوں کو حوصلہ دینے کے لیے. کتنی بڑی بات ہے, فلسطین کے اندر تقریباً سب کے سب اہل سنت ہے, وہاں پر پہنچے. اور میں عرض کروں کہ اسرائیل اگر آج اتنا کمزور ہو گیا حماس کے مقابلے میں, حزب اللہ کے مقابلے میں, ایران کے مقابلے میں, تو یہ شہید قاسم سلیمانی کا اس میں بہت بڑا کردار ہے. اور عزیز ساتھیوں, یہ بہادری انسان کو نصیب نہیں ہوتی مگر ایمان کے ساتھ. جب تک انسان اپنی ایمان کو تقویت نہ کرے, اسلام اپنے اندر پیدا نہ کرے, جب تک اخلاقی اعتبار سے انسان قوی نہ ہو, اس وقت تک انسان کبھی بھی اتنے بڑے کارنامے کو انجام نہیں دے سکتا. میں اس سے زیادہ آپ کو زحمت نہیں دیتا. اللہ تعالی ہم سب کو شہید قاسم سلیمانی کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.